میں یاد کر رہے ہیں. پورے قرآن میں کسی پیغمبر کے بارے میں بتلا دیجئے. کہا کہ حبیب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں بڑا پیراڈاکس والی آیت ہے یہ آیت, کہ دیکھو حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا, حبیب جب تو نے پھینکا نا وہ تیر یا پتھر تو تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا, تو نے پھینکا بھی اور تو نے نہیں پھینکا. تو نے کیوں پھینکا؟ کیونکہ تیرا ہاتھ تھا, لیکن تو نے نہیں پھینکا کیونکہ تیرے ہاتھ کے پیچھے کون تھا جو تجھے پھینکوا رہا تھا؟ وہ ہم تھے. ولکن اللہ رما, یہ اللہ نے پھینکا, یعنی محمد مصطفیٰ کی عبودیت بغیر کسی قید و شرط کے ہے. اتنی عمیق ہے, اتنی گستردہ ہے. اب بچوں کے لیے کہوں کہ اس کا سرکمفرنس اتنا زیادہ ہے یا ریڈیس کہیے اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار کے پاس اب محمد مصطفیٰ کی بندگی اور عبودیت کو بتلانے کے لیے نہ پروردگار نے جب محمد مصطفیٰ کی عبودیت کو بتایا تو عبد الرزاق نہیں کہا, عبد المحیی نہیں کہا, عبد الشافی نہیں کہا, عبد القادر نہیں کہا, بلکہ کہا عبدہ. یعنی دیکھو حقیقت پروردگار جس طرح سے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اسی طرح سے محمد مصطفیٰ کے مقام توحیدی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. گویا پروردگار انسانوں کو مسلمانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میں اپنے حبیب کو کہوں عبد الرزاق تو رزق دینا بہت چھوٹی صفت ہے, میرا یہ بندہ بہت بڑا ہے, میں کروں تو کیا کروں سوائے مقام ہو کے. پروردگار کے پاس کوئی اور لفظ ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کی عبودیت کو بتلا سکے. یہ عبودیت ہے. دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں پوچھئے جا کر. مولا کائنات پہلا خطبہ اول الدین معرفتو, دین کی پہلی چیز کیا ہے بنیاد؟ معرفت خدا. اول الدین معرفتو و کمال معرفتہ, اور کمال معرفت کیا ہے؟ تم نے اللہ کو پہچان لیا, اب اللہ کی معرفت کا کمال آخری نقطہ کیا ہے؟ و کمال معرفتہ التصدیق بہ, اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو. و کمال التصدیق بہ, اور تصدیق کا کمال یہ ہے, بڑی توجہ کیجئے گا, دین کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اس کی معرفت حاصل کرو, اور معرفت کا کمال کیا ہے؟ کہ اس کی تصدیق کرو. اور تصدیق کا کمال کیا ہے؟ کہ کمال التوحید لہ. تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اسے واحد جانو, توحید کو سمجھ لو, اس کی تصدیق کا کمال. اور آخری نقطہ یہ, دین کی پہلی سیڑھی پروردگار عالم کی معرفت, پروردگار عالم کی معرفت کا آخری نقطہ, آخری نقطہ یا نقطہ جو بھی کہیے دونوں ایک لحاظ سے صحیح ہے, آخری مقام, آخری مرتبہ, آخری منزل کیا ہے, آخری درجہ اس کی معرفت کا یہ ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو. اور اس کی تصدیق کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ وہ کمال التصدیق لبہ, اور تصدیق کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ توحید. آخری مرتبہ یہ کہ تم اسے, آخری درجہ یہ کہ تم اسے ایک مانو, وحدانیت کو سمجھ دو. وہ کمال التوحید, اور توحید کا کمال یہ ہے اخلاص اللہ, کہ تم مخلص طریقے سے اسے واحد مانو. وہ کمال الاخلاص اللہ, اور توحید کا اخلاص یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ, کہ تم پروردگار سے تمام صفتوں کی نفی کر دو. مولا کائنات یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ پروردگار کی تمام صفتوں کی نفی کر دو. وہ رازق بھی ہے, وہ قادر بھی ہے, وہ شافی بھی ہے, وہ محی بھی ہے, وہ ممیت بھی ہے, وہ منتقم بھی ہے, وہ مزق بھی ہے, وہ مبقی بھی ہے. یہ تمام صفات پروردگار نے خود قرآن میں بتلائی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صفتوں کو اس سے نفی کر دو. تو مولا کائنات ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ شاید مولا کائنات کی آواز غیب سے آئے, یا ہو سکتا ہے آ چکی ہو, کہاں وہ کان جو سن پائیں کہ دیکھو نادان شخص میرا مطلب اگر تم اگلا جملہ پڑھ لیتے تو مطلب سمجھ جاتے. لے شہادت, اس لیے تمام صفتوں کی نفی کرو پروردگار کی ذات سے. لے شہادت ان کل صفت غیر الموصوف, کیونکہ ہر صفت اپنے موصوف سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب تم صفت کو الگ رکھو گے, موصوف کو الگ رکھو گے, یہاں دوئی کا تصور آ جائے گا. میں توحید سکھانے آیا ہوں, دوئیت سکھانے نہیں آیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ کہ دیکھو تم لوگ عالم ہو, تم بصیر ہو, تم لوگ سمیع ہو, میں سمیع ہوں, سنتا ہوں. ہو سکتا ہے کانوں میں اگر کوئی خلل آ جائے تو نہ سن پاؤں. آپ عالم ہیں, کوئی صاحب معلم ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وقت ایسا تھا آپ تھے اور آپ کا علم نہ تھا، آپ نے پڑھا اس کے بعد علم حاصل کیا. مولا کائنات فرمانا چاہ رہے، دیکھو پروردگار کی صفتیں تم لوگوں کی صفتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو پروردگار کی ذات ہو بعد میں صفتیں آ کر اس سے متصل ہو. وہ جس لحاظ سے دیکھتا ہے اسی جہت سے، اسی لحاظ سے سنتا ہے، اور لحاظ اور جہت کا فرق بالکل غلط ہے، لفظ غلط ہے. اب کیا کیا جائے؟ کوئی اور لفظ نہیں ہے، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کانوں کے ذریعے آپ سنتے ہیں، دیکھیے کیونکہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، اس لیے مثال کا سہارا لینا پڑے گا. اور مثال ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر ڈائمنشن سے پوری طرح بات کو واضح نہیں کر سکتی. مثال مثال ہوتی ہے. آج کل کمپیوٹر پہ بنایا جاتا ہے صاحب، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، اسے کمپیوٹر پہ بنایا جاتا ہے کہ صاحب یہ اس طرح سے بلڈنگ بنے گی، زلزلہ آئے گا تو اتنے جھٹکے لگیں گے، اتنے ریکٹر پہ تو اتنا وائبریشن ہوگا. اسے دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. وہ بہرحال مثال ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی زلزلہ ہوتا ہے، نہ وہاں بلڈنگ گر رہی ہوتی ہے، لیکن سول اور آرکیٹیکٹ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ مستحکم ہے یا نہیں. یہ بات واضح ہے نا. دیکھیے مثال، آپ کانوں سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، ناک سے سانس لیتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں. اگر کان سے، جہاں سے آپ سنتے ہیں، وہاں پر سوئی چبھ ہوئی جائے تو آپ کو احساس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. یعنی جس جہت سے آپ سنتے ہیں اسی جہت سے آپ چبھن کا احساس بھی رکھتے ہیں. یہاں دوئی کا تصور نہیں ہے. یہی کان ہے اور یہی ماس ہے، مس کر رہا ہے، فیلنگ یہیں سے ہے چبھن کی. زبان سے آپ ذائقہ چکھتے ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں، سائنٹسٹ حضرات، کہ جتنی زیادہ سینسٹیوٹی اور پریسیشن زبان میں ہے کسی چیز کے کھردرا یا نرم ہونے کو دیکھنے کی، وہ انسان کے کسی اور عضو میں نہیں ہے. کہ دیکھیے جب آپ کی دانت میں کچھ چیز چلی جاتی ہے اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، انگلی سے زیادہ آپ زبان کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ زبان بالکل پن پوائنٹ سے مشخص کر دیتی ہے. اس زبان سے آپ چکھتے ہیں، لیکن جس جہت سے، جس ڈائمینشن اور ڈائریکشن سے چکھتے ہیں، اسی لحاظ سے چیزوں کے کھردرے پن کو بھی محسوس کرتے ہیں. آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی چیز چبھ ہوئی جائے تو جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اسی آنکھ سے وہ کسی چیز کے چبھنے کا بھی اندازہ کر لیتا ہے. بھائی جب انسان کی ذات میں پروردگار نے ایسی مثال رکھ دی تو وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے. اب اس کے بارے میں یہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے کہ دیکھو اس کی ذات میں دوئی کا تصور نہیں. جس لحاظ سے وہ دیکھتا ہے اسی لحاظ سے وہ سنتا بھی ہے، اسی لحاظ سے وہ علم بھی رکھتا ہے، اسی لحاظ سے وہ خلق بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی ذات سوائے وجود کے کچھ نہیں. کہا کہ دیکھو، اسی لیے مولا کائنات نے کہا جب ذات ایسی ہے کہ جو کسی لمیٹیشن میں نہیں، کسی کوئی چیز اسے آ کر لمیٹڈ نہیں کر سکتی، اس کا وجود ہر قید سے پاک. تو اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ دیکھو، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، حمد اس خدا کی کہ جس کی مدحت تک مدحت کرنے والوں کی مدہ نہیں پہنچ سکتی. ولا یحصی نعمہ العادون، اور اس کی نعمتوں کو نعمتیں گننے والے نہیں گن سکتے. ولا یعدی حقہ المجتہدون، بڑے سر پٹک کر جو عبادت کرتے رہے رات دن، وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. الذی لا ینالہ غوث الفتن، تمہاری عقل جتنی بھی باریک بین ہو جائے، جتنا بھی زیادہ فلسفہ اور حکمت پڑھ لو، تم اس کی ذات کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھو یہ ہے پروردگار. اب اس پروردگار کے سامنے قیامت میں پیش ہونا ہے، پروردگار ایسا، ہم ایسے. اگر وہاں تک کا سفر کرنا ہے تو سنت کے سائے میں کرنا ہوگا. بھائی جب خدا یہ کہے، خود خدا قرآن میں کہے کہ دیکھو جسے امید ہے ہم سے ملنے کی، وہ محمد کے طور طریقوں پر چل کر ہمارے پاس آئے، تو امت کو کیا کہنے کا حق ہے کہ اب اس قبر میں محمد مصطفیٰ کی کچھ نہیں رکھا، یہاں کیوں جا کر دعائیں مانگتے ہو؟ کیونکہ سنت کو میں نے یہ ثابت کر دیا آپ کے سامنے کہ سنت صرف محمد مصطفیٰ کے جسم مطہر و مقدس سے وابستہ نہیں ہے. سنت نام ہے رحمت الہی کا، جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور پروردگار نے کہا دیکھیے قیامت دوسری چیز تھی قیامت، اور کیا کہا پروردگار نے؟ یرج اللہ والیوم الاخر، وہ شخص کے جو قیامت کی امید رکھے. قیامت کیا ہے؟ سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلت الساعت شیء عظیم، دیکھو وہ گھڑی جب قیامت آئے گی ایسا عجیب زلزلہ آئے گا کہ جو بہت عظیم زلزلہ ہوگا. دنیا نے 9, 9.5, 8 ریکٹر اسکیل کے زلزلے دیکھے ہیں، آتش فشا پہاڑ پھٹتے ہیں، کتنا وائبریشن آتا ہے، سونامی آ چکا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن تصور کیجئے جسے پروردگار کا ان زلزلت ساعت شیء عظیم، کہ دیکھو قیامت کا زلزلہ ایک بہت عظیم شے ہے. یوم، وہ دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تم یہ دیکھو گے، تزہلو کل مرضعت، وہ دن ہے قیامت کا کہ جب تمام بنی نوع انسان یہ دیکھے گی کہ تزہلو، زہل کا مطلب کیا ہے، چھوڑ دینا، لاپرواہ ہو جانا، توجہ نہ کرنا، یعنی آپ کے حواس اس چیز کی طرف نہ جائے. تزہلو کل مرضعت اما ارضعت، اس دن ہر وہ ماں کہ جس کا شیرخوار بچہ ہوگا اور شیرخوارگی کی منزل میں ہوگا، ہر وہ ماں کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی حتیٰ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ خواتین سمجھ سکتے. تزہلو کل مرضعت اما ارضعت وَتَزَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر وہ عورت کہ جس کے یہاں ولادت متوقع ہوگی اس کا حمل سخت ہو جائے گا. اتنا زلزلہ ساعت شیء عظیم ہے، قیامت اتنی عظیم ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگ دیکھو گے تمام لوگوں کو کہ گویا یہ نشے میں بدمست ہو کر چکرا رہے ہیں، ادھر سے ادھر ٹکراتے پھر رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم سمجھو گے یہ نشے میں ہے لیکن یہ نشے میں نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا بڑا عذاب شدید ہے جو آ چکا ہے، اس وجہ سے دنیا کی یہ حالت ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب پروردگار نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب ولایت بادشاہی حکمرانی سوائے خدا کے کسی اور کی نہیں ہوگی. اس دن پروردگار حکم دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس آؤ گے، الا من اتى الله قلبا سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون، الا من اتى الله قلب بقلب سليم، اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے. صرف کام کیا آئے گا کہ جو پاک اور صاف دل کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک اور صاف دل لے کر اس کی بارگاہ میں جانے کا سنت نبوی سے گہرا تعلق ہے. یعنی وہ دن کہ جب ہر حاملہ عورت کا حمل سخت ہو جائے گا، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، لوگ نشے کی حالت میں چکراتے پھر رہے ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. پروردگار فرما رہا ہے کہ لیکن کیا کیا جائے کہ خدا کا عذاب بڑا شدید ہے. دیکھو اس دن جو چیز تمہیں بچا سکتی ہے وہ تمہارا پاک اور صاف دل ہے. یہ پاک و صاف دل کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ سنت نبوی کے ذریعے حاصل ہوگا. درود بھیجیے محمد عالم. یہ سنت نبوی کے ذریعے ملے گا، یہ سنت نبوی کے ذریعے حاصل ہوگا. کہا کہ دیکھو قیامت یہ ہے کہ جس دن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جس نے برائی کی ہوگی اس کا نتیجہ دیکھے گا، اسی کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسی نیکی کو دیکھے گا. یعنی ہر چیز سنت نبوی کے سائے میں ہے. اب بڑی توجہ کیجیے گا، جب سنت نبوی کے سائے میں ہے، میں نے آپ کو خدا کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، رسالت کے بارے میں گفتگو ہوئی، رسالت توحید اور رسالت کا ایک تعلق ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو تہس نہس کر دیا. لقد کان للسبا ان فی مساکنہم آیا، سورہ سبا، لقد کان للسبا ان فی مساکنہم آیا، یہ بہت بڑی نشانی ہے مملکت سبا کے لوگوں کے لیے، ان کے گھروں میں جو انہوں نے بنائے تھے. کیا تھا؟ ہم نے انہیں رزق دیا، ہم نے انہیں بڑی فراوانی کے ساتھ رزق دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو وشکرو ربکم، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو. ہم نے انہیں جنتیں دیں، جنتانے ان یمین و شمال، ایک جنت ایک باغ تھا دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے. اب یہ دائیں بائیں کا معنی کیا ہے یہ مفسرین جانے یا خدا جانے، یا وہ جانے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، یا وہ جانے کہ جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے. ابھی ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے. جنتیں دیں، ایک دائیں طرف سے جنت ایک بائیں طرف سے جنت. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے کیا کیا، ہماری ہدایت سے منہ موڑ لیا. ہم نے آیتیں بنائی ان کے گھروں کے لیے، ہم نے کہا کہ دیکھو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، واشکروا ربکم، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو. کیوں شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ و رب غفور، تمہیں ہم نے کیسا اچھا شہر دیا، کتنا اچھا پروردگار ہے تمہارا، تمہارے گناہوں سے درگزر کر رہا ہے، غفور ہے وہ. فاعرضوا، انہوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑا. ہم نے کیا کیا، جیسے ہی انہوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑا، فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے بڑا شدید ان پر عذاب نازل کیا، ایک سیلاب بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے انہیں ایسا تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، کہ دوسری جگہ فرمایا پروردگار نے کان لم تغنا بلمس، کہ گویا کل یہ تھے ہی نہیں، آج ان کی بستیوں کی حالت ایسی ہے کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ سمجھے گا یہاں پر کچھ نہیں تھا. فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں جن کا اتنا بڑا تہذیب و تمدن تھا، ہم نے انہیں بھولی بسری ایک داستان بنا دیا. اب لوگ بات کرتے ہیں قوم عاد ہوا کرتی تھی، قوم سمود ہوا کرتی تھی، ناقہ صالح کو ذبح کرنے والے ہوتے تھے، فلاں قوم وہاں ہوتی تھی، نمرود ہوا کرتا تھا، فرعون ہوا کرتا تھا. فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں بھولی بسری داستانوں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح سے تہس نہس کر کے رکھا کہ ان کا کوئی ذکر باقی نہ رہا. ہم نے ان تمام چیزوں کو تباہ کر دیا، لیکن دیکھو ہم بعض چیزوں کو باقی رکھتے ہیں. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے جب ابراہیم نے کہا تھا، ابراہیم کی قوم نے کہا تھا کہ دیکھو اِنَّا بَرَآ، ہم تم سے بری ہیں کہ جن چیزوں کی تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو ہم ان سے دور ہیں، تو ہم نے ابراہیم کے اس توحید کے پیغام کو، جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے توحید کی اس دعوت کو، توحید کی اس پکار کو ابراہیم کی نسل میں باقی رکھا. یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نسل ابراہیم جہاں جہاں پر ہوگی وہ توحید کے ساتھ رہے گی. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں فرمایا، دیکھو اے محمد، اے حبیب، و نرا کا ہی نہ تقوم، ہم نے تجھے دیکھا جب تو نماز پڑھ رہا تھا، وہ تقلبک فی الساجدین، ہم نے دیکھا کہ تیری ذات سجدہ کرنے والوں کی اسلاب میں کروٹیں لے رہی تھی. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم کے والد نعوذ باللہ کافر گئے. پروردگار فرما رہا ہے کہ تقلبک فی الساجدین وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، ہم نے اس توحید کو مسلسل ابراہیم کی نسل میں ایک باقی کلمے کی مانند زندہ اور جاوید رکھا. یعنی جہاں جہاں ابراہیم کی نسل آئے گی وہاں وہاں توحید کروٹیں لیتی ہوئی نظر آئے گی. ہم نے توحید کے اس پیغام کو ابراہیم کی نسل میں رکھا، یہ مسلسل توحید کا پیکر ختم مرتبہ. اب دوبارہ ہوں جو میں ایک چیز سوچ کے آیا تھا وہ آج پھر رہ گئی، کل انشاءاللہ دعا کیجیے گا کیونکہ مصائب کی منزل ابھی باقی ہے. تو دیکھیے پروردگار عالم فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ حبیب فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب. میں نے کل آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی تھی، یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری صفت کیا بتائی تھی، وما انزل الیک، حبیب جو چیز تجھ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور حبیب یہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے والے پیغمبروں پر نازل ہوئی. ایک درود بھیجی محمد. حبیب اچھا، کل اشارہ کیا واضح کر دوں اور بات کو. اچھا مسئلہ پتا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو چیز تم پر نازل کی گئی حبیب. اب میں اس کا ترجمہ ہی پڑھوں گا، آیت کو عربی میں نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے. ما انزل یعنی جو چیز حبیب تم پر نازل کی گئی. جو چیز نازل کی گئی وہ کیا تھی، خدا نے یہ تو نہیں بتایا، آیت تو یہ نہیں کہہ رہی. آپ کہیں آپ کے پاس اپنی دلیل ہے کہ مولانا ہمیں پتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تھی وہ چیز، قرآن نہیں بتلا رہا. ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو چیز تم پر نازل کی گئی اور جو چیز تم سے پہلے والے نبیوں پر نازل کی گئی. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو تم پر چیز نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں سے وہ تقسیم جس پر میں نے پہلے دن اشارہ کیا، سنت کے دو پہلو ہیں. ایک سنت کا پہلو، اور آج بھی تقریر کے شروع میں اشارہ کیا، جو منصہ ظہور اور شہود پر آ چکا ہے اور وہ سنت کا پہلو کہ جو غیب میں باقی ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں پر سنت خاموش ہے کہ چاند گاڑی میں بیٹھ کر کیسے نماز پڑھی جائے, تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں رسول کی زندگی میں یہ نہیں دکھتا کہ آن حضرت کبھی چاند گاڑی میں تشریف فرما ہوئے ہو اور آپ نے نماز پڑھی ہو چاند پر جا کر. نہیں ملتا ہمیں. اچھا نہیں ملتا. کیا رسول بتا کر گئے؟ بتایا بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز, یا تو کہیے کہ رسول کو یہ حکم پتا تھا یا نہیں پتا تھا. اگر آپ کہیں گے نہیں پتا تھا, رسول نہیں جانتے تھے اس کا حکم, تو قرآن کہہ رہا ہے تبیانن لکل شیء, ہر چیز کا بیان ہم نے تمہیں عطا کر دیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سنت کے دو پہلو ہو گئے. اس خاص واقعے میں رسول کیا کرتے؟ اگر رسول نہ بتا کر گئے, رسول نے انجام دے کر بھی نہیں سکھلایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخصوص واقعے میں رسول کیا کرتے؟ یہ رسول اپنے دل میں رکھ کر لے کر چلے گئے. تو سنت کے دو پہلو ہو گئے, ایک وہ سنت جو ظاہر ہو چکی ہے, جو شہود پر آ چکی ہے, ایک وہ سنت جو غائب ہے اور مقام غیب پر ابھی تک موجود ہے, وہ ہمارے سامنے نہ آ سکی. اب چلیے ذرا سورہ رعد کی 21ویں آیت. سورہ رعد میں پروردگار عالم نے بڑا عجیب مقایسہ کیا, بڑا عجیب کمپیریزن کیا دو چیزوں کے بارے میں. حبیب ہمیں یہ بتاؤ ذرا, حبیب سے سوال کر رہا ہے پروردگار اپنے سورہ رعد میں کہ حبیب یہ بتاؤ ذرا کہ تم پر جو ہم نے چیز نازل کی, فمن یعلم, وہ شخص جو جانتا ہے, فمن یعلم, وہ شخص جو جانتا ہے, انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمى. حبیب مجھے یہ بتاؤ, وہ شخص جو جان, بڑی توجہ کیجیے گا حبیب, مجھے یہ بتاؤ ذرا کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ تم پر جو پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے, اس کے علاوہ سب باطل ہے. جو شخص یہ جانتا ہے کہ تمہارے پروردگار پر حبیب جو تم پر نازل ہوا ہے صرف وہی حق ہے. اب اگر عربی جاننے والا کوئی یہاں پر بیٹھا ہے تو وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ مولانا نے یہاں پر محصور کیوں کیا, منحصر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر الف لام آ رہا ہے حق کے اوپر, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. تو عربی جاننے والا تعلیم نہیں سمجھ لے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. حبیب جو یہ جانتا ہے کہ جو حق ہے وہی تم پر نازل ہوا ہے پروردگار کی جانب سے, اس کے علاوہ سب باطل ہے, کیا وہ اس کی طرح سے ہے جو اندھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ سنت کے سامنے موجود ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حبیب ہم نے جو تم پر نازل کیا, جو تم پر نازل کیا, کیا نازل کیا یہ نہیں بتلایا, جو نازل کیا سورہ رعد میں اس کا ذکر کیا. حبیب ہم نے جو تم پر نازل کیا, اور وہ شخص جو جانتا ہے, کوئی ہے جو جانتا ہے, کوئی ہے جو جانتا ہے کہ یہ دو چیزیں جانتا ہے, ایک تو یہ جانتا ہے کہ کیا کیا نازل ہوا, اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو نازل ہوا وہ حق ہے. حبیب خدا کہہ رہا ہے ختمی مرتبہ سے, سوال کون کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے, ذرا توجہ کیجئے. میری اور آپ کی تو چھوڑ دیجئے, یہاں موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی جگہ نہیں. کوئی کیا سمجھے گا اس مقام کو کہ جب خدا پیغمبر سے پوچھے حبیب ذرا یہ بتاؤ کہ جو تم پر نازل ہوا ہے, اور ایک شخص ہے, کوئی ہے, اب ایک ہے, دو ہے, دس ہے, بیس ہے, صحابہ تھے, تابعین تھے, امہات المومنین تھیں, عشرہ مبشرہ تھے, مجھے اس میں نہیں جانا, میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ حبیب جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو تم پر نازل ہوا وہ یہ جانتا ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے, کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ اور یاد رکھنا حبیب, صرف عقل والے ہی نصیحت لیں گے. بڑی توجہ کیجئے گا, دیکھیے پروردگار کمپیریزن کس چیز کا کر رہا ہے. دو سملر کوالٹیز میں کمپیریزن ہوا کرتا ہے, کمپیریزن ایسا نہیں ہوا کرتا کہ پیٹ ہنگا ہو جائے. حبیب جو جانتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے, کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا کہ جو نازل ہو رہا ہے؟ پروردگار کی گفتگو کا انداز عجیب ہے, کہہ رہا ہے حبیب جو تجھ پر نازل ہو رہا ہے اور وہ شخص جانتا ہے کہ یہ حق ہے, کیا اس کی طرح سے جو اندھا ہے؟ یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جسے یہ علم نہ ہو کہ محمد پر کیا نازل ہوا, کیسے نازل ہوا, کب نازل ہوا, پروردگار کی نگاہوں میں وہ بینا ہے, اور جو اس کے علاوہ ہو وہ اندھا ہے, نابینا ہے. وما يتذكر الا اولو الالباب، یعنی سمجھ میں آ گیا کہ سنت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو غیبی پہلو ہے، ایک شہودی پہلو ہے، کچھ نازل ہو رہا ہے، جو نازل ہو رہا ہے کتاب میں تبیانن لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ ذرا پوچھئے جا کر کہ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ آج کے دور کے مسائل کا حل ہے، اس کا مطلب بیان موجود ہے، بیان نکالنے والا نہیں ہے۔ بیان کون نکالے گا؟ وہ نکالے گا جو یہ جانتا ہو کہ حبیب پر جو نازل ہوا وہ ہے کیا اور کس حد تک نازل ہوا، یہ وہ بتلائے گا۔ وہ کیسے بتلائے گا؟ کہ جو نابینا ہے، جسے قرآن نابینا کہہ رہا ہے، اور قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو انما یتذکر اولو الالباب، صرف صاحبان عقل ہی نصیحت لے سکتے ہیں۔ تو اب بات یہاں پر آ کر رک گئی کہ سنت کے دو پہلو ہو گئے، ایک غیبی پہلو اور ایک شہودی پہلو، وہ طور طریقہ جو رسول نے کبھی انجام ہی نہیں دیا۔ تبیانن لکل شیء کے بمصداق، تبیانن لکل شیء کے بموجب، رسول کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو 1400 سال بعد کیا مسائل پیش آئیں گے۔ وہ رسول کے پاس تھے، نہ بتلا کر گئے یہ اور بات ہے۔ بھائی کیوں نہیں بتلایا؟ کیونکہ رسول بادشاہ مطلق ہے۔ حبیب ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دے وہ لے لو، جو دے وہ لو، یہ نہیں کہا کہ چھین چھپٹ کر کھینچو۔ بھائی رسول نے جو چاہا دیا، اور کیا کہا حضرت داؤد کے قصے میں؟ حضرت داؤد سے دیکھو حاضر آتا ہو نا، یہ ہماری آتا ہے، فمنن او ہمسک بغیر حساب، جسے چاہو دو اور دے کر احسان بھی جتلاؤ۔ امت کو منع کیا احسان مت جتلانا، یہ رسول اتنا عظیم ہے کہ کہا جب دینا تو تمہیں اختیار ہے کہ احسان بھی جتلا سکتے ہو۔ یہ میں نے دیا تمہیں، تمہاری اوقات کیا تھی، یہ ہماری وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے ہو۔ حاضر آتا ہو نا حبیب، فمنن، ان پر احسان جتلا کر انہیں یا تو دو، او ہمسک، یا روک لو بغیر حساب۔ حبیب جو چاہو کرو بغیر حساب کے۔ اور ایک دوسرے مرحلے پر کہا حبیب مالک کل تم ہو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے اسے لے لو، جو نہ دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی مرضی کا مرکز پروردگار کی عطا اور رزق کا مرکز رسول کی ذات ہے۔ اگر قیامت میں رسول یہ کہے کہ ما انزل کا علم میں نے امت کو نہیں دیا، تو امت کو حق نہیں ہے کہنے کا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے حبیب جو جی چاہے انہیں دو، جو نہ جی چاہے اپنے سینے میں رکھو۔ بس عزیزان گرامی، وقت ہو چکا پورا۔ دو محرم، سید الشہداء، اسی سنت رسول کی تجلیات کو بچانے کے لیے آج کہا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سید الشہداء کی قربانی کا صدقہ ہے۔ پر عجیب، دیکھیں تجلی جہاں بھی ہو، زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں، دوری اور نزدیکی کی کوئی قید نہیں۔ اگر حسین ابن علی کسی کو یہ کہہ کر کوفے بھیجیں یا اہل الکوفہ انی قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتا من اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں میں سے ایک اپنے بہت باعتماد موثق چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، جو بات ہے اس سے کہو۔ تو مسلم ابن عقیل اگرچہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن ایک عجیب اتصال ہے۔ مسلم ابن عقیل کی زیارت جا کر پڑھیے گا آپ، مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ کتنی عجیب زیارت کے جملے ہیں، سراسر مکمل توحیدی جملے، کیونکہ اتصال شدید ہے سید الشہداء کے ساتھ۔ اس لیے اگرچہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن شہداء کربلا کی طرح ان کا غم منایا جاتا۔ روایت نقل ہے کہ پوچھا ختمی مرتبہ سے جناب امیر المومنین نے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے، اب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہا اس لیے کہ میرے چچا ابو طالب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے کی مدد کرے گا۔ صلت علیہ الملائکۃ المقربون، ملائکہ مقربین اس پر نماز پڑھیں گے، وبكت عليه يبكي عليه صالح المؤمنين, اور نیک مومن اس بیٹے پر گریہ کریں گے. بھیجا کوفے, مسلم نے جو آپ کے سامنے واقعات ہیں مختصر عرض کروں گا, اور جو نقطہ جو پہلو مسلم کی شخصیت کا بتلانا ہے مجھے, میں کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ اس شہزادے کی شخصیت کا وہ پہلو آپ کے ذہنوں میں رہے. گئے کوفے, بیعت لی, اور اس کے بعد وہ تمام واقعات, لیکن ایک سیاست کے ذریعے وہاں سے پلٹ گیا. کچھ دھوکہ, کچھ غداری, کچھ بزدلی. مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے ہیں, خبر پھیل گئی, افواہ اڑا دی گئی کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں, مسلم کے ساتھیوں کا قلعہ قمع کر دیا جائے گا. خبر جھوٹی تھی, عبیداللہ بن زیاد کی جانب سے خبر پھیلائی گئی تھی. ہزاروں کا مجمع تھا. جن کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے دوبارہ ہو, اور جنہیں اب تک نصیب نہیں ہوئی ہے انہیں نصیب ہو انشاءاللہ بحق مسلم ابن عقیل. اب جو مسلم نے عشاء کی نماز کے بعد پلٹ کے دیکھا تو انگوش شمار 14 یا 15 لوگ رہ گئے. مسلم سمجھ گیا, کہا کہ جاؤ اب مسلم کو تمہاری حاجت نہیں. مقتل کے الفاظ ہیں کہ مسلم کوفے کی گلیوں میں اس طرح سے گھوم رہے تھے, لا یدری لا عین یذهب, مسلم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب جائیں تو کہاں جائیں. مسلم کو اپنی پناہ کی ضرورت نہیں ہے, مسلم کو پریشانی یہ ہے کہ سید الشہداء کو کیسے یہ پیغام دیا جائے کہ مولا آپ کے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں, ثانیہ زہرا ہے, کوفے نہ آئیے. جب گھومتے گھماتے تھک گئے تو گلی میں ایک چبوترے پر بیٹھ گئے جا کر گھر کے ساتھ. ایک مومنہ باہر نکلی, توعہ اس کا نام تھا, وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. کہا کہ اے شخص, کوفے کے حالات خراب ہیں, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں اکیلی عورت ہوں گھر میں, یہاں پر اچھی بات نہیں ہے, نامحرم کے دروازے پر تم آ کر بیٹھ گئے. کہا کہ اے مومنہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کہ تو کوفے کا رہنے والا نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تو کون ہے؟ پانی مانگا. بہرحال پانی پلانے کے پینے کے بعد مسلم نے جب جواب دیا کہ میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے, تو یہ مومنہ ایک دفعہ گھبرا گئی. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں حسین ابن علی کا وکیل اور سفیر مسلم ابن عقیل. کہا مولا آپ کی گستاخی ہوئی, گھر میں لائی, ایک کمرہ الگ دیا, کہا کہ بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے, کھانا رکھا. اس مومنہ کے مطابق مسلم مسلسل کمرے سے تسبیح تقدیس تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ مومنہ دوبارہ آئی, کہا کہ مولا کھانا رکھا ہوا ہے, آپ نے کھانا نہیں کھایا. کہا کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے اخذتنی عینائی, میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب میں اپنے چچا علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے. منزلت دیکھیے مسلم کی. کہا کہ مسلم جلدی آؤ, ہم تمہارا انتظار کر. اب مسلم کو تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں. اہل بیت کا ایک طور طریقہ ہے کہ جب انہیں موت کا شہادت کا پتہ لگ جاتا تھا تو مولا کائنات نے بھی 19 رمضان کو سحری بالکل مختصر 2 لقمے کھائے تھے. یہ سنت پر چلنا چاہتے ہیں. کہا کہ اب شہادت کا, اب مسلم کچھ نہیں کھائیں گے, اب خدا کی بارگاہ میں اس حالت میں مسلم جائیں گے کہ پیٹ میں کوئی غذا نہ ہو, تزوین عبادت میں مصروف رہے. اس مومنہ کا بیٹا آیا, خبر لے کر گیا, 70 گھوڑ سواروں پر مشتمل دستہ آیا, گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو مسلم تلوار سوت کر باہر نکلے. مومنہ نے کہا کہ مولا باہر نہ جائیے. دیکھیے آپ مسلم کی بلند ہمتی. کہا مسلم کو پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ پر کوئی تکلیف آئے. بس ایک دفعہ گئے, مقابلہ کر رہے ہیں, تلوار سے چلائے جا رہے ہیں. اب کیا کیا گیا کہ رسیوں کے گولے بنا کر آگ لگا کر مسلم کے جسم اقدس پر پھینکے گئے. دیکھیے مسلم کا تعلق اتنا شدید ہے زینب کبریٰ سے, اہل بیت کی شہزادیوں سے, کہ مسلم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب ہے صحیح کہ میں کربلا میں شام غریبہ میں نہیں تھا, مولا سجاد میں آپ کے ساتھ نہیں تھا, لیکن کیونکہ 10 محرم کی شام کو آپ کے خیموں میں آگ لگی تھی, آپ کے کرتے جلے تھے, بدن آگ سے جلے تھے, مسلم کو آپ کا اتنا خیال ہے کہ مسلم کو بھی آگ کی گرمی برداشت کرنا پڑی. پس جنگ کرتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ مسلم سے کہا گیا کہ مسلم تلوار رکھ دو, امان دیں گے تمہیں. مسلم نے جیسے ہی تلوار رکھی, ہر طرف سے گھیر دیا گیا, دارالعمارہ میں لے جایا گیا. اب مسلم کے دانت شہید ہو چکے تھے. کہا کہ تھوڑا سا پانی پلا دو. پانی لایا گیا. مسلم پینا چاہتے تھے کہ مسلم کے خون سے پیالہ رنگین ہو گیا. مسلم نے پھینک دیا, دوبارہ منگوایا, پھر یہی ہوا, پھینک دیا, دوبارہ منگوایا, پھر پھینک دیا. مسلم نے کہا لو کانا رزقاً مخصوماً لشربتہ, اگر قسمت میں پانی ہوتا تو میں پی لیتا. میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین تمہیں کہے میرا بھائی اور حسین تو پیاسا شہید ہو اور تمہیں مرتے وقت پانی مل جائے. یہ تعلق دیکھیے مسلم کا کہ مسلم نے کتنی شدت کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھایا. بس ایک دفعہ وصیتیں کی, کہا وصیتیں کرو, کہا میری ایک وصیت یہ ہے کہ مولا حسین کو خط لکھ دو کہ اب وہ کوفے نہ آئے, رسول کی بیٹیاں میرے مولا کے ساتھ ہیں, اب کوفے کے حالات وہ نہ رہے. دو وصیتیں اور کی. مسلم کو دارالعمارا کی چھت پر لے جایا گیا, مسلم نے دارالعمارا کی بلندی سے شہر کا جائزہ لیا. کچھ عجب نہیں کہ مسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ کوفے والوں ابھی کچھ دن بعد اس شہر میں رسول کی بیٹی آئے گی, اس کا خیال رکھنا. کچھ عجب نہیں کہ مسلم نے کہا ہو یہی وہ گلیاں ہوں گی کہ جہاں سے حسین کا قافلہ گزرے گا. بس ایک دفعہ مسلم کی گردن پر وار کیا گیا, مسلم نے بیابان کا رخ کیا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس گھوڑے سے گرے حسین کو سلام کرے, اکبر گرے, قاسم گرے عاشورہ کو, حسین کو سلام کرے لیکن مسلم سلام نہ کرے. ایک دفعہ سلام کیا, وہ مسلم کا سلام پہنچا, حسین نے بڑے عجیب انداز سے عاشور کے دن جواب دیا. بس ایک دفعہ گھبرا گئے, ادھر مسلم کی گردن پر وار چلا جس میں عباس زمین پر گرا دام لوارا کی بلندی سے, اور ادھر حسین ابن علی نے کہا بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ, کیوں آپ جانتے ہیں نا کہ مسلم کی بیٹی حسین کی بھانجی ہے, مسلم ابن عقیل حسین کے بہنوئی تھے. آپ بلایا گیا, گود میں بٹھایا, سر پر ہاتھ پھیرا, بوسا لیا گال کا, کہا بابو جان یہ سلوک تو ایسا ہے کہ جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں نہیں جانتا کہ حسین سے کیا جواب دیا ہو لیکن میں مسلم کی بیٹی سے کہوں گا اے شہزادی یہ آپ کا نصیب تھا, مسلم کی بیٹی کا نصیب کہ جب یتیم ہوئی تو حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا, ارے آغوش میں بٹھایا, گالوں کا بوسا لیا, پانی پلایا, اور وہ حسین کی بیٹی کا نصیب کہ جب یتیم ہوئی تو سب کے تمام, ارے کاشان فلا لعنة الله على القوم الظالمين والصلاة على الذين ظلموا يوم الذين ينقلبون وحم عجل بليك الفرد فرجعنا مع شيعتهم فاكفنا ما حملنا بجاه محمد وعليه الأطهار. اللهم صل على محمد.